الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح كقامت الصلاه كقامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا حملنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك ايمانا مستقيما وفضلا دائما ونزلا رحمته وعلما نافعا وعقلا كاملا وقلبا منورا وتوفيقا احسانا وتوبة نصوحة وصبرا جميلة وأجرا عظيما ولسانا ذاكرة وبدنا صابرة ورزقا واسعة وسعيا مشكورة وذنبا مغفورة وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جس وقت اللہ تعالیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو وہ کافر لوگ اپنے آپ کی نیند میں اور خواب میں تھوڑا دکھلا رہے تھے، اور اگر آپ کو وہ زیادہ دکھلاتے یعنی بڑی مقدار میں دکھلاتے تو ایسی صورت میں تو ہمت ہار جاتے اور آپس میں تم معاملے میں جھگڑ پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں. اور جس وقت ان کو دکھلایا اللہ تعالیٰ نے تم سب کو، وہ یعنی وہ کفار، جب تم آپس میں مقابل ہو گئے، کیا تمہاری آنکھوں میں کیا دکھلائے؟ تھوڑے دکھلائے، اور تھوڑے دکھلائے تم کو ان کی آنکھوں میں، تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اس معاملے میں اس کو ہو کر رہنا تھا، اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں. اے مومنوں، جب تم کسی جماعت کے ساتھ کسی گروہ سے بھیڑو اور لڑو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو خوب یاد کرو، تو امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے. اور اللہ اور اللہ رسول کی بات کو مانو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، پس تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی. اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور مت ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، اور اللہ کے راستے سے روک رہے تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے. یوں یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. گزشتہ ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں غزوہ بدر جو ہے سارے غزوات کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اسلام کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ، اور یہ غزوہ بھی ایسا ہے کہ جس کا نام جو ہے رکھا گیا فرقان، کہ اسی نے جو ہے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا. آج تک مسلمان جو ہے مکہ مکرمہ میں جو ہے اور مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی ضعیف تھے, دبے ہوئے تھے, کمزور تھے, اور جو ہے اسلام کے اور مسلمانوں کی کوئی شان اور شوکت نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے, اس پہلے جنگ بدر کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت دے دی اور ایسی فتح دی کہ جس کی وجہ سے پورے عرب کے اوپر ایک شان اور یہ ہمارے زبان میں کہنا چاہیے کہ چھاپ پڑ گئی ہوں, اور ان کی دلوں کے اندر جو ہے ایک قسم کا رعب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. تو اس لیے جو ہے اس جنگ کے حالات کو اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں, اور اس لیے بھی بیان کرتے ہیں کہ تاکہ آنے والی امت کو, قیامت تک والے لوگوں کو, مومنین کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنین پر کیسا احسان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ وہ طاقت والے ہیں اور وہ قدرت والے ہیں کہ جب اس کی پوری پوری اطاعت کرے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے پھر وہ اس کی نصرت سے جو ہے ایسے کام لیتا ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے. چنانچہ غزوہ بدر کے اندر یہی تو ہوا کہ وہ تو مٹھی بھر تھے, بے سر و سامان تھے, پھر یہ کہ پہلے سے کوئی جہاد کی تیاری بھی نہیں تھی. وہ تو صرف اس لیے نکلے تھے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے, اس قافلے کو روکنے کے لیے, تاکہ ان کو روک لیں جس کی وجہ سے آگے چل کر جو ہے ان کی جہاد کے اندر ان مدد نہ کر سکے, ان کی قوت نہ بڑھ جائے. اس لیے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کی وجہ سے جو موجود تھے وہ انہیں کو لے لیا, بولے حساد لے لیا گیا, مستقل تیاری نہیں کی. جو لوگ کھیتی باڑی میں تھے یا کہیں اور گئے تھے ان کو باقاعدہ تیار نہیں کیا گیا تھا. اور عام طور پر جو ہے جہاد کے موقع پہ پہلے سے جو ہے وقت بھی طے کر دیا جاتا ہے, جگہ بتا دی جاتی ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا, یہاں تو صحابہ جو ہے صرف وہ قافلے کو روکنے کی نیت سے نکلے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک ایسے لشکر کے ساتھ جو نہایت ہی اتراتا ہوا, اکڑتا ہوا, ڈینگے مارتے ہوا نکلا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی. اور اس فتح کے ذریعے یہ بتانا تھا کہ حق واضح ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اسلام بالکل سچا مذہب ہے. اب جس کو قبول کرنا ہو وہ قبول کرے اور اپنی آخرت بنا لے, دنیا بھی بنا لے, اور جس کو قبول نہیں کرنا ہے وہ مرے, یعنی وہ ہلاک ہو, کفر کے اوپر جمع رہے, اپنی دنیا بھی خراب کرے, آخرت بھی خراب کرے. اسی کو اوپر کی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, کہ جس کو ہلاک ہونا ہو, برباد ہونا ہو, وہ اس دلیل کے قائم ہونے کے بعد ہلاک ہو جائے, اور جس کو زندہ رہنا ہے یعنی اسلام قبول کرنا ہے وہ اسلام قبول کر لے. چنانچہ اس جنگ کے موقع پر کیا ہوا, حضور پاک اوپر کی آیت میں ذکر آ چکا ہے, مدینہ منورہ سے نکلے تھے بدر کی طرف اور مکہ والے جو ہے سامنے سے آئے تھے مدینہ کی طرف, تو وہ گویا مدینہ منورہ سے دوسری جانب تھے, دور کی جانب میں, اور صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اس جانب میں تھے, اور جو ہے ابو سفیان کا قافلہ ہے وہ تو جان بوجھ چالاکی کے ساتھ جو ہے سمندر کے کنارے سے دور سے وہاں سے نکل گیا تھا, یہ اسی کا تذکرہ اوپر تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نصرت دو طرح کی کی. اصل میں انسان جو ہے چونکہ ظاہر ساری دنیا اسباب پر ہی چلتی ہے اور اسباب ہی پر نظر بھی ہوتی ہے, ہم سب کی نظر بھی ہوتی ہے, یہ بات دوسری ہے کہ ساتھ ساتھ خدا کی ذات پر بھی نظر ہونی چاہیے, اسباب پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے, اعتماد خدا کی ذات پر ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہو گیا تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ بیمار ہو گیا آپ علاج نہ کریں چپ چاپ بیٹھا رہے, نہیں, شریعت یہ کہتی ہے کہ جاؤ علاج کراؤ, علاج کے بعد پھر وہاں علاج کے اوپر بھروسہ مت کرو کہ بھائی یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے, یہ دوا بہت اچھی ہے, اس لیے فائدہ ہو ہی جائے گا. نہیں, فائدہ جو ہے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہوگا, اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا, یہ مومن کا یہ عقیدہ ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہری صورت کے لیے ایک بات کی, جب مکہ مکرمہ بدر کے میدان میں صحابہ جب وہاں پہنچ گئے تو پہنچنے کے بعد ظاہری حالت تو بہت خستہ تھی, ایک تو یہ کہ پانی وہاں پانی بھی نہیں تھا, دوسرا یہ کہ جہاں یہ ٹھہرے تھے وہاں پر ریت تھی اور ریت کے اندر چلنا اور دشوار ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے شیطان نے بہت سے کمزور مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بہکایا بھی کہ دیکھو اگر تم حق پر ہوتے تو پھر ان تکلیف میں تھوڑی ہوتے, دیکھو وہ لوگ جو ہے پہلے سے ایسی جگہ اختیار کر لی ہے کہ وہاں ریت بھی نہیں ہے, ان کے چلنے پھرنے کے لیے آسان ہے, پانی بھی ان کے پاس ہے, تمہارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے شیطان نے بھی دلوں کے اندر ڈالی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچ گئے, صحابہ پہنچ گئے, تو اس سے اوپر والی آیت میں آ چکا تھا اس جگہ شکم و نواس امن تمین, اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کے اوپر جو ہے نیند داری کر دی. ظاہر بات ہے کہ جنگ کا موقع ہو, دشمن سامنے ہو تو نیند آئے گی. نیند آنے کا کیا سوال, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی, جس کی وجہ سے ساری تھکن اور دل کی کیفیت بدل گئی. ایک آدمی بہت پریشان ہو اور تھوڑی دیر کے لیے بھی نیند آ جاتی ہے, اس کے بعد پوچھو کہ اس کے دماغ پر جو کچھ بوجھتا ہو کیا ہو جاتا ہے, ہلکا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کیا. دوسرا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عرش کے اندر جہاں جھونپڑی بنائی تھی اس کے اندر نماز کے اندر اور دعا میں مشغول تھے. سارے صحابہ تو نیند نکال رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے. تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی ذرا سی لگ گئی, اور اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھلایا کہ بہت تھوڑے ہیں جو کفار جو آئے ہیں, وہ بہت تھوڑے. عام طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی یہاں لکھا ہے کہ حقیقت میں تھوڑے ہی تھے. بھئی تھوڑے کیسے تھے, تو ہزاروں کی تعداد ہے. جہاں اللہ بھی فرماتے ہیں اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا, جس وقت آپ نیند میں تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تھوڑے دکھلائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت تھوڑے ہیں, اور جب آپ سارے صحابہ جب بیدار ہوئے آپ نے خوشخبری سنا دی کہ بھئی وہ تو بہت تھوڑے ہیں, تم بالکل فکر مت کرو, تم مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. یوں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے قریب ایک دوسرے صحابی تھے, میں نے ان کو کہا کہ ہاں تقریباً معلوم ہوتا ہے کہ 90 ہوں گے یعنی 90 ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں 90 تو 90 نہیں, 100 ہوں گے بس. حالانکہ وہ 100 تھوڑے تھے, وہ تو 1000 تھے. تو جب ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ 300 ہے اور دکھائے گئے کتنے 100 ہی, تو صحابہ کی ہمت آئے گی کہ نہیں آئے گی, ہم 300 ہے وہ تو 100 ہی ہے, چلو مقابلہ کرنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ترغیب کو یہ کی حکمت کے ساتھ. آگے اللہ خود ہی فرماتے ہیں ولو اراکہم کثیرا, اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جتنے تھے اتنے سارے کے سارے زیادہ دکھلا دیے جاتے تو ہو سکتا ہے, انسان انسانی ہوتا ہے, لفشلتم تو ہمت ہار جاتے, اور آپس میں پھر ولا تنازعتم فی الامر, اور آپس میں پھر اختلاف ہو جاتا کہ بھائی ہم جنگ کے لیے تھوڑی نکلے تھے, ہم تو قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے, لہذا چلو جنگ مت کرو واپس ہو جاؤ. اس طرح آپس میں بہرحال اختلاف بھی ہوتا, اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ دیکھ کر جو ہے بعض لوگوں کے دلوں کے اندر لفشلتم, جو ہے یہاں دیکھیے جمع کا سگا لائے ہیں, اشارہ اس طرف ہے. صحابہ کے اندر یہ بات تو پیدا ہو سکتی تھی, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی. چنانچہ حقیقت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہیں ہمت ہارنے کا سوال تھا, نبوزلی کا سوال تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا, اب جب تھوڑے دکھے تو ان میں بھی ہمت آ گئی. اب دوسری بات, وعید یوریکم عید التقی تم, یہ تو خواب کی بات تھی. اب جب مقابلے پر آئے, یعنی آپس میں دوسرے دن جنگ ہونی شروع ہوئی, اس وقت کیا ہوا؟ تو پہلا واقعہ جو ہے وہ خواب کا ہے, اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ بیداری کا ہے. یعنی مقابلے میں جب آئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کیا کیا معلوم؟ اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا, اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ تھوڑے دکھلائے, یعنی تمہاری نظر میں تو تھوڑے ہی تھے. تو گویا خواب کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے دکھائے تھے, اور جب مقابلہ ہوا تو صحابہ بھی ان کو اپنے سے تھوڑے ہی دیکھ رہے تھے, اس لیے اور زیادہ ان میں جوش آیا. ویقللکم فی اعینہم, اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے اندر تھوڑے دکھلا رہے تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ تھوڑے ہیں. تو مسلمان تو ویسے بھی تھوڑے ہی تھے, ان کو تھوڑے دکھلائے تاکہ ان کی ہمت بھی رہے, وہ بھی سامنے آئے ہوں, ورنہ دشمن بھاگ جائے نا تو قابو میں کیسا آئے. شکار کرنے کے لیے یہ بھی تو ہے کہ شکار بھی تو سامنے رہے, شکار نہ رہے تو شکار کیسا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا. اور دوسری جگہ کلام پاک یہ جگہ یہ ہے, وہ ابتدا میں ایسا ہوا, اور بعد میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ اب ہم سے یہ تو دونے ہیں. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایسا دکھلایا, اور جب مقابلہ ہوا تو مقابلے کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا, کہ ان کے 70 تو قتل کر دیے گئے, اور 70 جو ہے وہ قیدی بنا لیا, اور باقی جو ہے بھاگ گئے. یہ اور یہ کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لیقضی اللہ امرًا کان مفعولا, یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایک کام کرنا تھا, وہ اللہ تعالیٰ کر چکے. وہ کام کیا, اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا تھا کہ اسلام بالکل سچا ہے, اور اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مٹھی بھر جماعت جو ہے, اور وہ بھی نہت تھے اور بالکل بے سر و سامان, اور وہ جو مقابلے میں آئے تھے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی, اور شکست بھی کیسی تھی. کیوں؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف سارے امر لوٹائے جاتے ہیں. تو ان آیتوں کے اندر خاص طور سے جو ہے اس کا تذکرہ ہے. یہاں پر یہ بھی مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے یہی بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرشمہ قدرت اور آنکھوں کا مشاہدوں پر تصرف اس لیے ظاہر کیا. ہاں اس میں یہ بھی بتانا ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان ظاہری آنکھوں سے کچھ دیکھتا ہے لیکن حقیقت کچھ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اس طرح فرما دیتے ہیں کہ حقیقت میں یہ کہ وہ تو بہت 1000 تھے لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا تو مسلمان ان کو تھوڑے دیکھ رہے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر مفسرین یہ لکھا ہے کہ وہ تھوڑے ہی تھے. وہ تھوڑے کیوں تھے معلوم؟ اس لیے کہ جو قتل کر دیے گئے وہ تو کفر پر مرے, وہی تھوڑے تھے, وہی کوحافی تھے, اور باقی جو ہے وہ تو اسلام بعد میں قبول کر لیے, تو وہ تو مسلمان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا وہی دکھلائے جن کو وہاں مرنا تھا کفر کی حالت میں, تو وہ حقیقت میں کتنے ہی, وہ 70 تھے, تو وہ 70 اللہ تعالیٰ نے صرف دکھائے اور باقی جو ہے وہ نظر نہیں آئے, وہ چونکہ آئندہ چل کر جو ہے مسلمان ہونے والے تھے. اس لیے علامہ رومی رحمۃ اللہ نے یہاں پر جو ہے چند اشعار لکھے ہیں, بڑے اچھے اشعار ہیں فارسی میں, تو اس میں یہی بتانا ہے. گر تو خواہی عین غم شادی شود, عین بن پائے آزادی شود. آگے لکھا ہے چون تو خواہی آتش آب خوش شود, گر ور تو خواہی آب ہم آتش شود, خاک و باد و آب و آتش و بندہ اند, با منو تو مردہ با حق زندہ اند. علامہ رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو عین غمی کے موقع پر آدمی ایسے حالات ہوتے ہیں جس کے اندر نہایت غم زدہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خوشی پیدا کر دیتے ہیں. اللہ کی شان ہے. اسی طرح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہیں تو آگ کو پانی اور پانی بھی کیسا شیری پانی بنانے پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کو پانی بنا دے. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے آپ آتش کو جو ہے آگ کو گلزار بنا دیا, یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے. آگے کہتے ہیں کہ خاک و باد یہ ہوا پانی آگ مٹی یہ سب کچھ ہے, یہ سب ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ مردہ ہے, یعنی ان کے اندر حیات نہیں ہے, ان کے اندر سمجھ نہیں ہے, تو کہ ایسا نہیں ہے, یہ تو ہمارے نزدیک تو یہ مردہ ہے. اللہ کے نزدیک مردہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسا حکم دیتے ہیں اس کے مطابق یہ کام کرتے ہیں. پانی کی جب کہتے ہیں کہ کسی کی پیاس بجھاؤ تو پیاس بجھاتا ہے, اور جب پانی کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ غرق کر دو تو اس کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور ابھی بھی ہوتا ہے, پانی جب برستا ہے تو ایک بوند گرتی ہے, لیکن سیلاب آتا ہے تو کیا کرتا ہے, سب کو بہا کے لے جاتا ہے. تو پانی ہی تو ہے, تو پانی یا تو زندگی بنانے کا ذریعہ بھی ہے اور حیات کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ جیسا اس کو حکم دیتے ہیں ویسا اس کے مطابق کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم تو اس کو مردہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ کہ مردہ نہیں ہے, ہمارے اعتبار سے ہے, اللہ کے اعتبار سے مردہ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے دوسرا رکوع بھی شروع ہوتا ہے, اس کے اندر گویا جہاد کے اور قتال کے کچھ آداب بیان کیے ہیں. مفتی سعید پالنپور رحمۃ اللہ نے بہت اچھی بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلا یہ جنگ بدر جو ہے نا, یہ تو اللہ تعالیٰ کو جیتا, اس کے اندر کامیابی دینی ہی تھی, فتح دینی ہی تھی, تو صحابہ کو وہ پہنچا دیا اور جو ہے فتح دے دی. لیکن آئندہ کے لیے جو ہے جتنے بھی جہاد ہوں گے, جب کبھی جنگ ہوں گی تو ان آداب کی رعایت کرنی ہوگی یا ان شرائط کی رعایت کرنی ہوگی. اگر کریں گے تو کامیابی ملے گی, نہیں تو پھر ایسی صورت میں کامیابی نہیں ملے گی. تو چنانچہ بہت سارے تقریباً 6 یا 7 آداب ذکر کیے ہیں. سب سے پہلی بات تو کیا اللہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنوں, اذا لقیتم فئۃ, جب تم کسی گروہ کے ساتھ ٹکراؤ اور مقابلہ تو مارو ہو, تو اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر دشمن کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں, اپنی طرف سے پہل کرنے کی ضرورت نہیں ملا وجہ. ہاں لیکن اگر چنانچہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا ہے کہ تم جو ہے جہاد کی اور قتال کی تمنا مت کرو, لیکن اگر دشمن تمہارے سامنے آ ہی جائے تو پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو, پھر سینہ تان کے مقابلہ کرو, کبھی پشت مت دکھلاؤ, کبھی ہمت نہ ہارو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو سب سے پہلا حکم کیا ہے, فثبتوا, تم ثابت قدم رہو, جمے رہو. تو ایسا نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ پشت دکھائے. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سے صحابہ ایسے ہیں کہ شہادت کے بعد جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے جسموں پر ایک نہیں 70 زخم تھے, ایک دو نہیں, اتنے 70 زخم تھے, 70 زخم, لیکن پشت پر ایک بھی نہیں تھا. کیا مطلب؟ ہمیشہ آگے ہی رہے, کبھی پیچھے نہیں ہٹے. تو مومن کی شان تو ایسی ہونی چاہیے. اور فثبتوا وذکروا اللہ, اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ بہت عام ہے, نعرے تکبیر کر کے کہیے, مسلمان نعرے تکبیر لگاتا ہے تو حقیقت یہی ہے کہ دلوں کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے قسم کی. تو یہ نعرے تکبیر تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل یہی ہے اللہ تعالیٰ دونوں باتیں, یعنی ہر کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے, ایک. دوسرا, اپنی ذات کی طرف کبھی آدمی نہ دیکھے کہ میں تو بڑا بہادر ہوں یا میرے پاس اسلحہ بہت مضبوط ہے, میری ٹیکنالوجی بہت آگے ہے, ایڈوانس ہے, اس لیے میں یوں کر جاؤں گا تو نہیں, بھروسہ اور توکل خدا کی ذات پر ہو, اسباب پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو اذکر اللہ کے اندر ان سب باتوں کی طرف اشارہ ہے. اور ویسے بھی اللہ کی یاد کرتے رہیں, نماز ہو تو نماز ضرور پڑھیں. نماز کے لیے تو یہاں تک حکم ہے جہاد میں, چنانچہ پانچویں پارے میں اس سے پہلے پڑھ بھی گئے کہ اگر پورا لشکر جو ایک ساتھ نماز شروع کرے گا تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھا لے. تو یہاں تک حکم ہے کہ الگ الگ دو جماعتیں کر لیں, ایک جماعت پہلے پڑھ لے دوسرے لوگ بعد میں پڑھیں. اور اگر سب یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی امام کے پیچھے پڑھیں تو ظاہر بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو کون نہیں پسند کرے, کون یہ پسند کرے گا کہ میں آپ کی امامت کو چھوڑ دوں, آپ کی اقتدا کو چھوڑ دوں اور دوسرے کی اقتدا میں پڑھوں. تو سبھی یہ چاہیں گے کہ نہیں ہم تو اسی ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو تو پھر اس میں ہی حکم یہ ہے کہ نہیں پہلے آدھے یہاں کھڑے ہو جائیں, ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھیں, اور ایک رکعت جب ہو جائے تو یہ چلے جائیں اور دوسرے لوگ آ جائیں اور وہ امام کے ساتھ پڑھیں, اور پھر اس کے بعد وہ لوگ اپنی نماز پوری کر لیں, یہ اپنی نماز پوری کر لیں. لیکن یہ کہ ایک ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ساتھ نماز میں شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھائے. تو بہرحال نماز کسی وقت بھی جو ہے چھوڑنی نہیں چاہیے, چاہے کسی طرح بھی نماز ادا کریں, اشاروں سے تک ادا کریں. اسی لیے جہاں پانچویں پارے میں وہاں یہ بھی ہے کہ جب جہاد سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد اپنی حالت پر جیسے پہلے پڑھتے تھے اسی طرح اطمینان کے ساتھ پڑھو. تو بہرحال نماز کی پابندی کرنی چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور یہاں یہ بھی فرمایا وذکر اللہ کثیرا, جہاں کہیں ذکر کا تذکرہ کا نام پاک میں ہے یا حکم ہے وہاں کثیرہ کا لفظ ہے. چنانچہ عام طور پر علماء بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیں ذکر کے علاوہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ وہاں کثیرہ کا حکم ہو. میں نماز کے لیے یہ حکم نہیں ہے بہت ساری نماز پڑھا کرو, نہیں, پانچ وقت کی نماز ہے وہ تو فرض ہے, اس کے بعد نوافل پڑھو. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کثیرہ کا حکم نہیں فرمایا, نہ روزے کے لیے, نہ زکوٰۃ کے لیے, کسی کے لیے, لیکن ذکر کے لیے کہ اللہ کی یاد ہر وقت ہونی چاہیے, کسی وقت بھی آدمی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. دوسری بات, اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے دل بھی مضبوط ہوتا ہے. تو پہلا حکم تو یہی ہے فثبتوا, یعنی اس میں حکم یہ ہے کہ اپنے جسم کے اعتبار سے جمے رہو, اور اللہ کا جب ذکر کرو گے تو تمہارے دل کے اندر طمانینت پیدا ہوگی, تمہارے دل کے اندر سے خوف دشمن کا نکل جائے گا. تو ظاہر بات ہے کہ دونوں طرح کے اندر قوت آ جائے گی, بدن کے اندر بھی قوت ہوگی اور دل کے اندر بھی قوت ہوگی. تو ظاہر بات ہے جب دل میں قوت ہوگی تو وہ آدمی کیوں مقابلہ نہیں کرے گا, برابر مقابلہ کرے گا. لعلکم تفلحون, یہ دو باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جائیں گے. پھر آگے واطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ رسول کی باتیں مانو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو یہی حکم ہے کہ آپ جب تک ہوں تو آپ کی یعنی ویسے بھی اطاعت ہے, لیکن جنگ کے موقع پر, جہاد کے موقع پر جو ہے جو بھی یا کرنل ہو یا جو جہاد اس کے اندر جو امیر ہو اس کی پوری بات کی اطاعت کی جائے. اگر اس کے اندر اطاعت نہیں ہوگی تو پھر کامیابی نہیں ملے گی. بلا تنازعوا, آگے یہ بھی ہے, مثلاً کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ایسا کرنا چاہیے, کچھ کی رائے یہ ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. تو ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں رائے اپنی جگہ پر رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, رائے میں اختلاف ہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن جب امیر نے اگر ایک بات کو طے کر لی پھر اسی کے اوپر عمل کرنا ہے. ولا تنازعوا, آپس میں اختلاف مت کرو. کیوں؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم, اگر تم اختلاف کرو گے ایسی صورت میں ہمت ہار جاؤ گے. مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے بہت اچھی بات سمجھائی ہے کہ جب پوری قوم اور گویا پورا لشکر کسی ایک بات پر متحد ہو جائے گا تو ہر آدمی یعنی مثلا ہزار آدمی ہے تو ہزار میں سے ایک ہے اس کی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیچھے دوسرے 999 میرے پشت پناہی کر رہے ہیں. لیکن اختلاف ہوگا مثلا تو 500 ادھر 500 ادھر ہو گئے تو قوت کم ہوتی جائے گی. تو ہر ایک آدمی کو یہ اطمینان نہیں رہے گا کہ سارے کے سارے جو ہے میری مدد کریں گے, سارے میرے پشت پر کھڑے ہیں. اس لیے سب سے اتحاد اور اتفاق بہت ضروری ہے. پوری جماعت کے اندر اتفاق اور اتحاد ہوگا تو ایسی صورت میں سب سے بڑی بات تو کیا ہوگی کہ تمہاری ہمت بندی رہے گی. اور بدہب, اور اگر اختلاف کرو گے تو ایک نقصان تو یہی ہوگا کہ خود تمہاری ہمت پست ہو جائے گی, تمہاری ہمت وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی متحد ہونے کی شکل میں. دوسرا کیا, بدہب ریحکم, ریح کا مطلب یہ ہے یہاں تمہاری شان جو ہے وہ چلی جائے گی. کیا مطلب؟ عام طور پر جب ایک ہی قوم کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو ایسی صورت میں سامنے والا جو ہے دشمن ہے اس کو خود پتہ ہو جائے گا کہ وہ ان میں تو اختلاف ہے, زیادہ کوئی حرج نہیں. تو اختلاف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہ اپنا فائدہ اٹھائے گا. آج کل دیکھیے ہندوستان کے اندر یہی بات ہے, مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن مسلمانوں آپس میں اتفاق ہی نہیں ہے. اس اتفاق کی وجہ سے جو ہے ان کا کوئی مستقل ایسا امیر نہیں ہے, کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو سب کی قیادت کرتا ہو, تو بہت سے مسائل جو ہے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو ہر جگہ اتحاد جو ہے بہت بڑی دولت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا, وَاصْبِرُوا یعنی صبر سے کام لو. صبر کا مطلب یہ ہے کہ جمے رہو. یہاں پر بہت بڑی حکمت کی بات علماء نے لکھی ہے کہ دیکھیے اوپر پہلے اللہ نے یہ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں نزاع اور جھگڑا مت کرو. تو دو چیزیں الگ ہیں, ایک ہے اختلاف رائے, اگر رائے پوچھی جائے کسی سے تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی طبیعت الگ بنائی ہے, تو ہر ایک کی سوچ بھی الگ الگ ہوتی ہے, تو سوچ الگ ہونے کی وجہ سے رائے الگ الگ ہو سکتی ہے کسی بات میں بھی. تو رائے الگ ہو تو الگ ہونے کی وجہ سے مثلاً ایک آدمی نے ایک رائے دی لیکن اس کی رائے کے مطابق عمل نہ ہوا, دوسروں کی رائے پر عمل ہوا. اب یہ شخص ناراض ہو جائے اور یہ سمجھے کہ وہ میری بات تو مانی نہیں گئی, تو میری بات مانی نہیں گئی تو میں کیوں ان کا ساتھ دوں, یہ بیوقوفی کی بات ہے. یہی صبر کرنے کا حکم ہے کہ نہیں, تم کو اخلاص کے ساتھ صحیح رائے دینے کا حق ہے, بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب تم سے رائے مانگی گئی تو جو تمہارا دل اندر سے کہتا ہے اور تمہاری سمجھ کہتی ہے اپنی سمجھ کے مطابق اپنی رائے پیش کر دو. اب رائے پیش کرنے کے بعد یہ ایسا سمجھنا کہ نہیں میری رائے پر ہی عمل کرے اور دوسرے پر رائے تھوپو کہ نہیں تم میری بات کو مان لو, یہ غلط ہے. ہاں اگر اتفاق سے آپ کی رائے ان کی رائے کے ساتھ متفق ہو گئی تو سبحان اللہ, اور اگر آپ کی رائے متفق نہیں ہوئی تو آپ اپنے خود کے اوپر تو اختیار ہے نا, تو آپ اختیار کریں, آپ صبر کریں. یہاں صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھیڑ نہ جائیں, ناراض نہ ہو جائیں, بلکہ ان کی رائے چاہے آپ کی رائے کے خلاف ہو لیکن عملاً آپ ان کے ساتھ شریک ہو جائیے. اگر ایسا کرو گے تو انشاءاللہ ایسی صورت میں کیا ہوگا, ایک بظاہر تو ایسا ہوگا کہ آپ کی بات مانی نہیں گئی لیکن ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ کی میت آپ کے ساتھ ہو جائے گی. یعنی کیا مطلب, آپ کے صبر کرنے کی وجہ سے جو ہے دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور آخرت کا فائدہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو میرے بندے نے اس کی رائے کے خلاف کیا گیا, اس کی رائے کو مانا بھی نہیں گیا پھر بھی عمل کے اندر کے ساتھ شریک رہا. تو عام طور پر جو ہے یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے اوپر عمل ہوتا نہیں ہے اور بات بڑھتی جاتی ہے, اور بڑھنے کے بعد یہاں تک ہوتی ہے کہ اختلافات بڑھتے جاتے ہیں اور کام جو ہے اپنی جگہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو ہر معاملے کے اندر جہاں کہیں دینی معاملہ ہو تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ مشورے کے اندر رائے تو اپنی ضرور دے لیکن رائے کو منوانے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری رائے ہی مان لی جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر اتفاق سے اپنی رائے کے موافق ہو گیا اللہ کا شکر ادا کریں. بھلا تکون الذین خرجوا, یہاں سے خاص بات یہ ہے کہ آدمی جب کبھی اللہ کے لیے نکلے, پہلے تو جہاد کے لیے نکلتے تھے, اب جہاد کے علاوہ اور بھی بہت سارے اللہ کے راستے میں جانے, نماز کے لیے نکلے یہ بھی اللہ کا راستہ ہے, حج کے لیے جائے یہ بھی اللہ کا راستہ ہے, عمرے کے لیے جائے یہ بھی اللہ کا راستہ ہے, لیکن اصل تو جہاد ہے. لیکن جہاد کے لیے جب نکلے تو دو باتیں نہیں ہونی چاہیے, ایک تو اکڑ پھو نہیں ہونا چاہیے کہ او میں تو بہت کام کر رہا ہوں, میں نے تو اتنے چلے لگا دیے, میں نے تو اتنے حج کر لیے. اگر ایسا کرو گے تو جو کچھ کیا ہے وہ کارا چلا جائے گا. جیسے یہاں اصل میں ایسا ہی ہوا تھا نا, ابو سفیان جو ہے وہ قافلہ لے کر چل رہا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روکنے کے لیے صحابہ کو تیار کیا, صحابہ نکل گئے لیکن اتفاق سے اس نے چالاکی سے اپنا قافلہ بچا کر چلا گیا. جب نکل گیا تو اس سے پہلے وہاں خبر دی تھی مکہ مکرمہ میں ایک آدمی گیا تھا اور وہ اس طرح خبر دینے کے لیے جیسے کوئی بہت ہی خطرناک چیز ہو کہ وہ اپنے جانور تھا اس کی دم بھی کاٹ دی تھی اور کپڑے بھی ایسے پھاڑ پھوڑ کے گیا تھا اور شور جا کے شور کیا کہ نکلو جلدی جلدی ورنہ جو ہے ابو سفیان لوٹ جائے گا. تو پورے مکہ والے جلدی سے تیاری کی اور نکلے, لیکن ابو سفیان نے کہلوا بھیجا کہ بھائی دیکھو میں تو ان کی عزت سے نکل چکا ہوں, اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, اب تم جو وہاں بدر کی طرف جا رہے ہو مت جاؤ, واپس لوٹ جاؤ. چنانچہ اور بہت سارے سرداروں کی بات بھی یہی تھی کہ اب وہاں بدر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا قافلہ صحیح سلامت آ گیا تو چھٹی کرو. لیکن نہ, ابو جہل نے جو ہے قسم کھائی اور ابو جہل نے کہا کہ نہیں ہم وہاں ضرور جائیں گے اور جا کر جو ہے اپنی شان دکھائیں گے ان کو اور جو ہے رنگ ریلیاں کریں گے اور جو ہے وہاں خوب ایک ایک دن جو ہے کئی سارے اونٹ ذبح کریں گے اور وہاں سب کی دعوت کریں گے اور پورے عرب کے اندر جو ہے اپنا سکہ جمائیں گے. اس نے یوں کہا تھا. مان ہی مانا اس نے, سب کو لے کر گیا, تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا اس نے جو ہے وہ گانے والیوں کو لیے لے گیا تھا کہ خوب گائیں گی اور جو ہے ہم عیش و عشرت کریں گے, تو الٹا ہو گیا. وہاں جانے کے بعد ان کے 70 سردار مارے گئے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ عیش و عشرت کے بجائے جو ہے وہ سب کے سب وہ مرے اور وہ اپنا وہاں ڈھیر بن گئے. اور یہ کہ وہاں جا کر جو ہے وہ گانے والیاں خوب گائیں گی اور مزہ اڑائیں گے, تو مزہ اڑانے کے بجائے جو ہے وہاں تو نوحہ کرنا پڑا, اور جو ہے مدر سے لے کر مکہ مکرمہ تک جو ہے غم کی سب پھیل گئی. یہ ساری ہوئی, اور اس کے بعد ان 70 کو جو ہے وہ گڑھے کے اندر جو ہے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. یا تو اسی کا تذکرہ آیا ہے, ولا تکونوا کالذین خرجوا, اور مت ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے یعنی مکہ مکرمہ سے نکلے تھے, کیسے بطرن اتراتے ہوئے, وریاء الناس, اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے, اور ویسدون عن سبیل اللہ, کہ ہم جب ایسا کریں گے تب کوئی آدمی اسلام کے اندر نہیں آئے گا, ہمارے پرانے مذہب کے باقی رہے گا. تو یہ اسلام سے روکنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں اشارہ مومنین کو بھی ہے کہ آئندہ جب کبھی بھی تم جہاد کے لیے نکلو یا کسی بھی دین کے کام کے لیے نکلو تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, ایک, اور اکڑ پھو نہیں ہونا چاہیے, بلکہ توازو کے ساتھ ہونا چاہیے, اور کوئی ایسی شکل نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ کے کام کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہو. اللہ کے کام کے اندر رکاوٹ پیدا کرنا جو ہے یہ بہت بری بات ہے. واللہ بما یعملون محیط, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو گھیرنے والے ہیں. چنانچہ وہ کچھ کر رہے تھے, وہ اپنے بڑائی مار رہے تھے, لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ سارے لوگوں نے دیکھ لیا. اس لیے اصل بات یہی ہے کہ جب بھی کوئی دین کا کام کرے تو آدمی اخلاص کے ساتھ کرے, اگر اخلاص ہے تو سبحان اللہ, اور اگر اخلاص نہیں ہے پھر ایسی صورت میں کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کرنے اخلاص عطا فرمائیں, ریاکاری سے نام و نمود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.